جمعرات 24 مئی کے سربین کے ساتھ سمرہ فاطمہ کا سلام۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا بل منظور، کیا ابھی بھی اس پر لوگوں کے تحفظات ہیں؟
تحفظات ہمارے چھوٹے بہت تو ہوں گے، لوگوں کے بھی ہوں گے، اس لیے کہ جب ایک اتنا بڑا کام ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد سنیے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کا بل 31ویں آئینی ترمیم سے منظور کر لیا گیا ہے۔ بل کے حق میں 229 جبکہ مخالفت میں صرف ایک ووٹ پڑا۔ بل کے مطابق این ایف سی ایوارڈ کے تحت فاٹا کو 24 ارب روپے کے ساتھ 100 ارب روپے اضافی ملیں گے، جبکہ ایف سی آر کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس موقع پر اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا،
اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ اس بل کی وجہ سے الیکشن ڈیلے کرنے کی کوئی کوشش نہ کر پائے۔ اس بات سے تمام جماعتوں نے اتفاق کیا، اور اس بل کو اگر آپ ایگزامن کریں تو اس میں تمام ایونچوئلٹیز جو اس بل کی پیسج کی وجہ سے پیدا ہوں گی ان کا خیال رکھا گیا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون سے طے شدہ ملاقات کو منسوخ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ملاقات کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملاقات منسوخ کرنے کا فیصلہ شمالی کوریا کی جانب سے آنے والے حالیہ بیان میں موجود شدید جارحیت کی وجہ سے کیا ہے۔ کم جونگ ان کے نام لکھے گئے خط میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ان سے کسی نہ کسی دن ملاقات کے لیے پر امید ہیں۔ اس سے قبل میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا میں کئی دھماکوں کے ذریعے جوہری تجربات کے لیے استعمال ہونے والی سرنگیں تباہ کر دی گئیں۔ اس اقدام کو امریکہ اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کی ملاقات سے قبل مثبت پیغام کے طور پر دیکھا گیا تھا۔
پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے کشمیری محلے میں قائم احمدی برادری کی عبادت گاہ پر مشتعل ہجوم نے گزشتہ رات حملہ کیا اور اس کی عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس سے قبل ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن نے جماعت احمدیہ کے ہی ایک مکان پر غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ عبداللہ فاروق کی۔
سیالکوٹ میں شہری انتظامیہ کے چیف افسر ظفر قریشی نے بی بی سی کو بتایا کہ احمدی برادری نے ایک مکان کا نقشہ پاس کرایا تھا لیکن اس کی خلاف ورزی کی تھی اور سرکاری جگہ پر چھت ڈال کر تیسری منزل بنا لی تھی جس کو منہدم کیا گیا۔ جبکہ جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین نے بتایا کہ کشمیری محلے میں 100 سال سے زیادہ پرانی عبادت گاہ واقع ہے جسے احمدی برادری بیت المبارک کہتی ہے۔ منہدم کیا جانے والا مکان اور عبادت گاہ جس پر حملہ کیا گیا وہ ان کے لیے اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد نے اپنی ملازمت کے دور میں اس مکان اور عبادت گاہ کو استعمال کیا تھا۔
پاکستان کے امریکی شہر ہیوسٹن میں قائم سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی موت کے حوالے سے گردش کرنے والی افواہیں مکمل طور پر غلط ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کونسل جنرل عائشہ فاروقی نے ریاست ٹیکسس میں واقع جیل میں پاکستانی شہری عافیہ صدیقی سے ملاقات کی، جو کہ 2 گھنٹے جاری رہی۔ سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ تحریری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی کونسل جنرل کی عافیہ صدیقی سے یہ چوتھی ملاقات تھی۔ بین الاقوامی تفتیش کاروں نے روسی فوج کے ایک یونٹ کی نشاندہی کی ہے جس پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے 4 سال قبل یوکرین پر ملیشین ایئر لائن کے طیارے MH-17 کو گرانے کے لیے استعمال ہونے والا میزائل فراہم کیا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ میزائل روسی فوج کے 53rd طیارہ شکن بریگیڈ سے تھا۔ روس نے ہمیشہ سے ملوث ہونے کا انکار کیا ہے۔ انڈیا میں دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اسلامی دہشت گردی کے نام سے ایک نیا کورس شروع کرنے کی تجویز دی گئی ہے جس پر تنازع پیدا ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ آصف فاروقی۔
انڈیا میں مذہبی جماعت جمعیت علماء ہند نے اس کورس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش ہے۔ دلی کے اقلیتی کمیشن نے بھی وائس چانسلر سے اس کورس کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے۔ یونیورسٹی کی اکیڈمک کونسل نے گزشتہ جمعے کو قومی سلامتی کے متعلق کے ایک نئے مرکز کی منظوری دی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسی حوالے سے ایک میٹنگ میں اسلامی دہشت گردی نام کے کورس کی بھی تجویز پیش کی گئی ہے، لیکن میڈیا میں اس بارے میں خبر آتے ہی اس کورس کے نام اور اس کے متن پر تنازعہ پیدا ہو چکا ہے۔
اٹلی میں زیر تعلیم 19 سالہ پاکستانی طالبہ جس نے اپنے گھر والوں پر پاکستان لے جا کر دھوکے سے اسقاط حمل کروانے کا الزام عائد کیا تھا، بازیابی کے بعد واپس اٹلی پہنچ گئی ہیں۔ فرح نامی طالبہ اٹلی کے شہر ویرونا میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور چند ماہ قبل وہ حاملہ ہو گئی تھیں۔ فروری میں ان کے گھر والے انہیں مبینہ طور پر زبردستی واپس پاکستان لے گئے تھے، اور بعد میں انہوں نے اپنے دوستوں سے اپیل کی اور کہا کہ ان کی مرضی کے خلاف ان کا بچہ گرایا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے انہیں اسلام آباد میں پاکستانی حکام نے ریسکیو کیا تھا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج پروگرام کا بڑا موضوع واٹر ریفارمز بل کا قومی اسمبلی میں پاس کیا جانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک تازہ خبر دیتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ اپنا طے شدہ اجلاس منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ شمالی کوریا کے حالیہ بیان کے بعد کیا ہے جو انتہائی غصے اور کھلی جارحیت پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ مناسب نہیں ہے کہ 12 جون کو سنگاپور میں اجلاس منعقد کیا جائے۔ کم جونگ ان کو ایک خط میں انہوں نے کہا کہ وہ ان سے کسی اور دن ملنے کے منتظر ہیں۔ اب پروگرام کے بڑے موضوع کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے جات کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کی 31ویں آئینی ترمیم منظور کر لی ہے۔ اس آئینی ترمیم کے حق میں 229 ووٹ آئے، جبکہ ایک رکن نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ ترمیم کی مخالفت کرنے والوں میں جمعیت علماء اسلام فے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ارکان شامل تھے۔ اس ترمیم سے فاٹا کی حیثیت میں کیا تبدیلی آئے گی، سنیے اسلام آباد سے فرحت جاوید کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے فاٹا اصلاحات بل کے مطابق آئین کی شک 246 میں ترمیم کرتے ہوئے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات کو خیبر پختونخوا، جبکہ صوبوں کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو متعلقہ صوبوں یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا حصہ بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے ایک صدی سے زیادہ عرصے تک قبائلی علاقہ جات میں نافذ رہنے والے قانون فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی ایف سی آر کو بالآخر ختم کر دیا گیا ہے۔ اس انضمام کے بعد قومی اسمبلی میں قبائلی علاقوں کی 12 نشستیں ختم، جبکہ خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 6 نشستیں بڑھ جائیں گی۔ تاہم اس تبدیلی کا اثر 2018 کے عام انتخابات پر نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں قبائلی علاقہ جات کے لیے 16 عام، خواتین کی 4 اور غیر مسلموں کی 1 نشست رکھی گئی ہے، جن کے لیے انتخابات 2018 کے عام انتخابات کے 1 سال کے اندر ہوگا۔ اس آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کہ فاٹا انضمام کے لیے قانون سازی آسان کام نہیں تھا۔
یہ ایک پروسیس کی ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے جو ہم نے آج بل پاس کیا۔ ہم نے فاٹا کے عوام کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہے، ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، اور وہ اعتماد صرف نعروں میں باتوں سے نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے، جو لیگل پروسیسز ہیں وہ تو ہوں گی، لیکن سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ فاٹا کے اندر جو ڈیولپمنٹ کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ہمیں جو کمٹمنٹس دی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ 10 سال کے لیے 100 ارب روپیہ رکھا جائے فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اس پر اس ہاؤس کی کمٹمنٹ چاہیے، تاکہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے فاٹا کے عوام کو وہی سہولیات دینی ہے جو پاکستان کے دیگر لوگوں کو میسر ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی ایک طویل عرصے بعد آج ایوان میں آئے۔ انہوں نے فاٹا انضمام کو قبائلی علاقوں سے کرپشن سمیت تمام جرائم کے خاتمے کی جانب پہلا قدم قرار دیا۔
جو بھی لوگ آج اس کو اپوز کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی آج آلٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے۔ पुराना सिस्टम तो नहीं चल रहा, वो वैसे ही डीजेनरेट कर गया था। ये जो पॉलिटिकल एजेंट का सिस्टम है, करप्शन की इंतहा थी। कबायली इलाके के लोग सफर करते हैं, जो चीजें मेन लैंड में सस्ती हैं वहां महंगी बिकती हैं, और फिर स्मगलिंग के जरिए पैसा बनता है वहां। तो ये सारा जो एनोमली थी, ये पहला स्टेप है कि पाकिस्तान एक बड़ा जबरदस्त कदम ले रहा है उसको दूर करने के लिए। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह आसान नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे।
واضح رہے کہ خیبر پختونخوا کا حصہ بننے والے فاٹا کے علاقوں میں محمد ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، کرم ایجنسی، شمالی اور جنوبی وزیرستان، خیبر اور اورکزئی ایجنسیوں کے علاوہ ایف آر پشاور، ایف آر بنو، ایف آر کوہاٹ، ایف آر لکی مروت، ایف آر ڈیرہ اسماعیل خان اور ایف آر ٹانک کے علاقے شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کا حصہ بننے والے پاٹا علاقوں میں چترال، دیر، سوات، کوہستان، مالاکنڈ اور مانسہرہ سے منسلک قبائلی علاقہ جات شامل ہیں۔ بلوچستان کا حصہ بننے والے پاٹا علاقوں میں ضلع یوب، دکی تحصیل کے علاوہ باقی ضلع لورالئی، ضلع چاغی کی تحصیل دالبندین، ضلع سبی کے مری اور بکتی قبائلی علاقے شامل ہیں۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور پارلیمانی مدت کے آخری ایام میں تیزی سے فاٹا کے انضمام کے لیے قانون سازی کیوں کی جا رہی ہے، اور خطے کے اہم سیاسی جماعت جیسے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی، اس بارے میں ابھی بھی کیا کوئی تحفظات ہیں؟ یہ سوالات ہمارے ساتھی ہارون رشید نے اے این پی کی سینیٹر ستارہ ایاز کے سامنے رکھے۔
تحفظات ہمارے چھوٹے بہت تو ہوں گے، لوگوں کے بھی ہوں گے، اس لیے کہ جب ایک اتنا بڑا کام ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ اس وقت بھی جو بات ہو رہی ہے تو ہماری اس میں یہ بات ہم نے کی ہے کہ جب آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں اور آپ فاٹا کو مرج کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ 2018 میں ہی الیکشن کرائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی 18 کے بعد، ایک سال کے بعد جو ہے تو ہم الیکشن کرائیں گے، تو وہ ایک سال کے بعد سچویشن کیا بنتی ہے؟ جس وقت چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو فاٹا کے جو یہ 25 سیٹیں جو ملیں گی تو وہ ان کی سے نہیں ہوگی اس میں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ رہ جائیں گی۔
ابھی بھی آخری وقت تک بل کب آئے گا، پیش ہوگا، نہیں ہوگا، یہی چمگوئیاں چل رہی تھیں۔ اب بھی معلوم نہیں کہ اس میں آخر وقت تک اتنی تاخیر ہوئی کیوں۔
کچھ یہ بڑی پارٹیاں بھی نہیں مان رہی تھیں، اگر آپ دیکھیں حکومت بھی اس میں سنسیئر نہیں تھی، اور اگر وہ سنسیئر ہوتی تو بالکل جب پہلے پہلے اس پہ بات ہوئی تو اس کو اسی وقت، اور اس پہ بات چیت ہونی چاہیے تھی، اس پہ جو لوگ خفا تھے ان کو بھی بٹھانا چاہیے تھا کہ وہ کیوں خفا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جی لوگوں نے اس کو نہیں مانا، اور لوگوں نے تو اپنی رائے دی ہے، لوگوں کے یہاں پہ ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے بھی وہ رویہ نہیں رکھا جو ان کو رکھنا چاہیے تھا۔ اب اینڈ میں آ کے وہ اس کو پاس کر رہے ہیں، ایک ہپ ہیزرڈ میں پاس کر رہے ہیں۔ ہم پھر بھی اس کو خوش آئند کہتے ہیں کہ بس ایک ہو جائے تو بعد میں اس کے ساتھ دیکھیں گے۔
آپ نے تسلیم کیا کہ ہپ ہیزرڈ طریقے سے آخری وقت میں بھی ہو رہا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس مرتبہ بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پیچھے پش ہے، اس لیے سیاسی جماعتیں چاہے دو ناراض ہیں چار راضی ہیں اس کو کرنے جا رہی ہیں۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی رہنماؤں کی پھر ایک ناکامی ہے کہ وہ خود اس چیز کو نہیں کر سکے؟
حکومت کی، میں کہوں گی کہ حکومت کی ڈیلے جو ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے تمام ادارے بھی اس پہ متفق ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے اور بہت بڑا سٹیپ، اور میں پھر کہوں گی خوش آئند میں اس پہ کہوں گی کہ تمام ادارے، آپ نے کہا سیکیورٹی، تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ بھی اس پہ آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو مجھے اس ڈیلے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں۔
آپ کو ڈیلے کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اس تیزی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اتنی آخری دنوں میں تیزی کیوں آ رہی ہے۔ اس کی کیا ایک وجہ یہ پختون تحفظ موومنٹ بھی ہو سکتی ہے؟
میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اس وقت ان پہ جو پریشر آیا ہے لوگوں کی طرف سے، اس میں سارے لوگ، ہم کہیں گے اسمبلیوں میں بھی جو ہماری پارٹیاں ہیں وہ بھی ان پہ زور ڈال رہی ہیں، ہر کوئی اس پہ، جو بڑی پارٹیاں ہیں، چھوٹی پارٹیاں ہیں، سب ان پہ، ان کو بہت زور پڑا ہے، پھر ادارے بھی چاہ رہے ہیں، باقی ادارے بھی چاہ رہے ہیں۔ میرے خیال سے تو یہ ڈیلے ہے، اور ابھی یہ پوٹیاں دکھا رہے ہیں کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں۔
اچھا، اب یہ ٹرائبل ایریا کا انتظام آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ذمے ڈال رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ سارے معاملات دیکھ سکے گی؟
بہت بڑی آج تاریخی بات ہوگی، مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور آنے والی جو کے پی کی جس کی بھی حکومت بنے گی اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
فاٹا ریفارمز کے بارے میں اے این پی کی سینیٹر ستارہ ایاز سے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے بات کی، اور فاٹا ریفارمز بل کو بہتر ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر قبل بات کی اسلام آباد میں ہمارے ساتھی آصف فاروقی سے، اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ فاٹا ریفارمز بل ہے کیا اور اس کا کیا اثر پڑے گا۔
دیکھیے سمرا، اس کو ایسے سمجھیے کہ جو فاٹا ہے یا جو قبائلی علاقے جن کو ہم کہتے ہیں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے، وہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا حصہ جیوگرافیکلی اور ایڈمنسٹریٹولی تو تھے، لیکن آئین میں ان کا ایک خاص سٹیٹس تھا۔ ان مثال کے طور پہ جو پاکستانی قوانین ہیں، جیسے کہ اسلام آباد یا لاہور میں ایک پولیس ہے، ایک قانون ہے، اگر آپ چوری کرتے ہیں تو اس کی ایک سزا ہے، وہ قانون جب آپ ٹرائبل ایریاز یا قبائلی علاقوں میں جاتے تھے تو وہ قانون وہاں پہ نافذ نہیں ہوتے تھے، ان کے اپنے ایک قوانین تھے جو انگریز دور سے پڑے تھے اور ان کو ایف سی آر کہتے تھے، جس میں وہ ایک کلیکٹیو سزا کا قانون اور اس طرح کے بہت، جس کو ہمارے سیاسی لوگ اور وہاں کے رہنے والے بھی ان کو ڈریکونین لاز کہتے تھے، وہ اس طرح کے قوانین تھے۔ تو اس ریفارمز کا مطلب جو آج آئین میں ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد جو وہ قبائلی علاقے جو 7 ایجنسیز ہیں وہ ایسے ہی پاکستان کا حصہ بن گئے ہیں جیسے کراچی یا لاہور ہیں، تو اب ان پر قانون کی عملداری جو پاکستانی قانون ہے، پاکستانی عدالتیں ہیں، پاکستانی آئین ہے، وہ ویسے کا ویسا ہی ان علاقوں پر بھی نافذ ہو جائے گا جیسا کہ باقی ملک کے باقی حصوں میں ہے۔
تو یہ کن کن چیزوں کا احاطہ کرتا ہے اور ان کے اطلاق سے کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیے جو حکومت کی جو کمیٹی تھی جس نے یہ ساری اصلاحات بنائی ہیں، اس نے ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ سب سے پہلا نقطہ تھا سیاسی اصلاحات، جو ٹارگیٹڈ تھی اس بات پہ کہ ان کو ایک سیاسی اکائی کے طور پہ پاکستان کا حصہ بنا لیا جائے، جیسے کہ باقی صوبے ہیں اسی طرح یہ بھی فاٹا بھی پاکستان کا ایک حصہ بن جائے، جو کہ آج آئین میں ترمیم کے ذریعے ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تھی قانونی اصلاحات۔ قانونی اصلاحات یہ تھیں کہ جو پاکستان میں مروجہ قانون ہے، پولیس کا نظام ہے، عدالتی نظام ہے، وہ وہاں پہ نافذ کر دیا جائے، اور جو ایف سی آر کا قانون ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ بھی ہو چکا ہے، اور اب پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہاں پہ جیسے باقی علاقوں میں لاگو ہوتا ہے ویسے وہاں پہ بھی ہوگا۔ پھر وہاں پہ جو انتظامی اصلاحات کی جا رہی ہیں، اس کے تحت وہاں پہ جو انتظامی سربراہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے بعض علاقوں میں، میجسٹریٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا جو گریڈ 18 یا 19 کا افسر ہوتا تھا، اب وہاں پہ ایک باقاعدہ جیسے باقی کسی ڈسٹرکٹ میں یا شہر میں انتظامیہ ہوتی ہے، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اس طرح کی جو ہے سول سروسز جو ہے وہاں پہ فراہم کی جائیں گی، جو افسران ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے۔ پھر اس علاقے میں جو قانون نافذ کرنے کی ذمہ داری تھی وہ اس سے پہلے فوج کے پاس تھی، اب وہ فوج سے واپس لے کے جو باقی عام سویلین ایجنسیز ہوتی ہیں، پولیس ہے یا رینجرز ہے یا لیویز ہیں، ان علاقوں میں جو ہوتی ہیں وہاں پہ دے دی جائے گی۔ اس کے بعد وہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ معیشت کا تھا، ان لوگوں کے پاس اکانومی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی انڈسٹریز نہیں ہے، ان کو کوئی ٹیکس کی کوئی ایشوز نہیں ہے، وہاں پہ روزگار کے اس طرح سے ذرائع نہیں ہیں۔ تو اب گورنمنٹ نے جو ہے وہ 100 ارب روپے فوراً اور ہر سال 3% این ایف سی میں جو ہے ڈویزیبل پول سے، جو کہ کئی 100 ارب روپے بنتے ہیں، وہ ہر سال اس علاقے میں خرچ کیے جائیں گے تاکہ وہاں پہ اکانومی پیدا ہو اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ تو یہ 5 نکاتی جو ہے یا 5 جہد کا ایک نظام ہے پورے کا پورا اصلاحات کا، جو فاٹا کے لیے جس کو گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کر دیا ہے۔
تو آصف یہ بتائیے کہ کیا قبائلیوں کو یہ منظور ہے یا انہیں اس کی ضرورت کتنی ہے؟
دیکھیے بہت عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے قبائلیوں کی طرف سے کہ انہیں ایف سی آر نہیں چاہیے، اب یہ بات ایک را فارم میں آ رہی تھی ہمارے سامنے، لیکن جب یہ حکومت آئی 2013 میں، اس کے فوراً بعد اس حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی 4 رکنی، جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ وہاں پہ جا کے لوگوں سے بات کرے اور ان کی رائے معلوم کرے۔ اس کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان 7 ایجنسیز میں 3000 جرگے انہوں نے کیے ہیں، یعنی وہاں پہ جو لوگوں کی رائے معلوم کرنے کا طریقہ ہے وہ جرگہ ہے، اور اس کمیٹی کی یہ رپورٹ تھی کہ اس جرگے کے 90% لوگ جو ہیں انہوں نے اس اصلاحات کے حق میں ووٹ کیا، یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ خیبر پختونخوا صوبے میں ضم ہو جائیں۔ تو اس کی بنیاد پر بھی اور ویسے بھی ہمارا بھی جن قبائلی لوگوں سے رابطہ رہتا ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد یعنی 90% یا اس سے بھی شاید زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان قبائلی قوانین سے تنگ تھے, ان ڈریکونین لاز سے تنگ تھے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے ایک کسی عام پاکستانی کے اوپر قانون نافذ جس طرح سے کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو. تو اوور آل ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ ان اصلاحات کے حق میں تھی.
تو یہ بتائیے کہ یہ سب اقدامات یہ لاگو کیسے ہوں گے؟ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا کاغذ پر نظر آ رہا ہے؟
بالکل آسان نہیں ہے. اصلاحات آپ اگر ابھی اگر آپ سے کہا جائے کہ اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں پولیس نظام میں کوئی تبدیلی لائیں تو وہی بہت بڑا کام ہوتا ہے. یہ تو ایک بہت میجر ایکسرسائز ہے جو ایک پورے خطے کو آپ اصلاحات لا رہے ہیں. اس کے میں بنیادی طور پہ تین طریقے ہیں اس کو لانے کے لیے. ایک ہے آئینی ترمیم جو کہ آج ہوئی, اس کے تحت ایک اوور آل آپ نے طے کر لیا کہ آئین میں یہ ترمیم ہے اور اب ان لوگ اس علاقے کا پاکستان کے آئین میں گنجائش موجود ہے. دوسری ہے قانونی ترامیم. مثال کے طور پہ وہاں پہ اگر ہائی کورٹ کا آپ نے دائرہ وسیع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو الگ سے قانون کی ترمیم کی ضرورت ہوئی. پولیس کے اگر قانون وہاں پہ لانا ہے تو وہاں پہ پولیس کے لیے قانون نافذ کرنا پڑے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی قانونی ترمیم جو ہیں وہ شاید آپ کو مزید کرنی پڑے. اور تیسری ہے انتظامی احکامات کے ذریعے. وہاں پہ ڈپٹی کمشنریٹ کا نظام لایا جائے گا, اسسٹنٹ کمشنریٹ کا نظام لایا جائے گا, وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو انتظامی احکامات کی ضرورت ہوگی, وہاں پہ بیوروکریسی کھڑی کرنی ہے, آپ کو بینکس بنانے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تینوں طریقے استعمال ہوں گے. اور چونکہ سب سے بڑا جو اہم مسئلہ تھا آئین کا وہ ہو گیا ہے, تو اب آہستہ آہستہ باقی کا معاملات جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ انفولڈ ہوتے جائیں گے اور قانونی اور انتظامی احکامات کے ذریعے بھی جو باقی رہی صحیح اصلاحات ہیں وہ بھی وہاں پہ نافذ کی جا سکیں گی.
یہ تھے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی آصف فاروقی, جن سے میں نے تھوڑی دیر پہلے فاٹا ریفارمز بل کے بارے میں بات کی. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں 100 سال سے زیادہ عرصے تک نافذ رہنے والے قانون فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یا FCR کو بالآخر ختم کر دیا گیا ہے. اس قانون میں سزا یافتہ شخص کو اپیل کا حق نہ ہونے کی وجہ سے اسے کالا قانون اور انسانی حقوق سے متصادم بھی قرار دیا جاتا رہا ہے. سن 1901 میں سابق برطانوی راج میں نافذ ہونے والے FCR قانون کے بعض شقوں کے مطابق کسی ایک شخص کے جرم کی خاطر پورے قبیلے کو پابند سلاسل کیا جا سکتا تھا. ملک کی تمام سیاسی جماعتیں FCR کے خاتمے کی مسلسل حمایت کرتی رہی ہیں. ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورگزئی نے FCR قانون کے تحت 2 مرتبہ گرفتار ہونے والے خیبر ایجنسی کے ایک قبائلی ملک اکرام اللہ خان کو کی خیل سے بات کی.
پہلی دفعہ مجھے 2001 میں گرفتار کیا گیا. اس وقت ہم ایک لائبریری بنانا چاہتے تھے اور اس لائبریری میں ایک اور مقصد بھی یہ تھا کہ تمام پارٹیوں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو وہاں پر جو ہے تھوڑی بہت پولیٹیکل اویئرنیس بھی دی جائے. اور دوسری دفعہ جب میں انہوں نے مجھے گرفتار کیا اس وقت جو ہے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس نے لنڈی کوتل ڈگری کالج کے انہوں نے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو ہے وہ ہڑتال کیا تھا اور کچھ ان میں سے میرے آرگنائزیشن جو زوان پختونگون تھی اس کے تھے, ان کے لیے میں نے فروٹس وغیرہ خریدے, کچھ ان کے لیے میڈیسنز اور کپڑے لیے تھے. اور ملنے گیا تو تحصیلدار کے آرڈر پہ مجھے بھی انہوں نے اریسٹ کیا کر کے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جمروت جیل اور بعد میں جو ہے باڑہ جیل منتقل کیا. پہلی دفعہ میں 10 دن اور دوسری دفعہ میں 90 دن جو ہے میں وہاں پہ جیل میں رہا. مجھے تو انہوں نے 40 FCR میں ہی جو ہے وہ قید کیا تھا. عموماً جو ہے جن کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ 40 FCR میں ہی قید ہوتے ہیں. اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ایک ہی آفیسر ہے, وہ آپ کو قید بھی کرتا ہے, وہ آپ کے فیصلے بھی کرتا ہے, اور اس کے فیصلوں کے خلاف اگر آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ ٹرائبل ایریا کیا ہے تو آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی دی جا سکتے ہیں. مختلف کلازز ہیں FCR کے کہ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کی دکان کو بند کیا جاتا ہے, آپ کے ہوٹل کو, آپ کی شاپس کو, آپ کی جو ہے ٹرانسپورٹ کو بند کیا جاتا ہے. ایون اگر آپ کا ٹرانسپورٹ جو ہے پشاور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, ایون ایک شخص کا جو ہوٹل تھا وہ ایبٹ آباد میں تھا وہاں پہ اس کو بند کیا گیا. اس کو میں صرف ظلم کہتا ہوں, قانون نہیں کہتا. اس کو آپ قانون کی زمرے میں ڈال ہی نہیں سکتے. یہ اس وقت قانون تھا جب انگریز اس کو چلاتے تھے, ابھی جب پاکستانی بیوروکریسی اس کو جس طریقے سے یوز کر رہی ہے اور پھر آپ کو کہتی بھی ہے کہ میں آپ کو ٹیررزم کے ایکٹ میں بھی ڈالوں گا, تو اس کو ہم قانون نہیں کہہ سکتے. یہاں پر جو ہے انہوں نے قانون کے طریقے سے یوز نہیں کیا, انہوں نے تو کرپشن کے لیے یوز کیا ہے, انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے یوز کیا ہے. کبھی بھی ملک نہیں پکڑا جاتا, کبھی بھی جو ہے باثر شخص نہیں پکڑا جاتا, کبھی بھی ایم این اے اور سینیٹر نہیں پکڑا جاتے. یہاں پر صرف وہ غریب پکڑا جاتا ہے جو دو وقت کی مزدوری کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے.
یہ تھے خیبر ایجنسی کے قبائلی ملک اکرام اللہ خان کوکیخیل, جنہیں ایف سی آر قانون کے تحت دو مرتبہ گرفتار کیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دو بیماریوں کے بارے میں جن کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں وبا پھیلا سکتی ہیں, وسطی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھیلنے کے بعد نیپا نامی ایک اور وبائی جرثومہ جنوبی انڈیا میں لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے, اور یہ دونوں بڑی وبا بن سکتی ہیں. سائنسدانوں نے اس فہرست میں 8 اور بیماریوں کو بھی شامل کیا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
رول ساؤنڈ کیمرا ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا, تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیل کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج سے لارڈز میں پہلے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہیں. انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. پاکستانی ٹیم میں راحت علی کی جگہ حسن علی کو شامل کیا گیا ہے. کولکتہ نائٹ رائڈرز نے راجستھان رائلز کو 25 رن سے شکست دے کر آئی پی ایل کے پلے آف میں جگہ بنا لی, جہاں اس کا مقابلہ کل سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا اور وہ میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں چنئی سپر کنگز کا سامنا کرے گی. بھارتی کپتان وراٹ کوہلی کا سرے کاؤنٹی کی طرف سے کھیلنا صرف 2 میچز تک محدود ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی سی سی آئی کے میڈیکل پینل نے کوہلی کو اپنی فٹنس کے معاملے میں احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے. ایک بھارتی اخبار کے مطابق کوہلی نے ممبئی میں آرتھوپیڈک سرجن سے ملاقات کی ہے, سلسلے میں احتیاط نہ کی تو وہ. نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن بھی یارکشائر کی طرف سے اس سیزن میں صرف 3 فرسٹ کلاس میچز اور 9 T20 میچز کھیل پائیں گے, کیونکہ نیوزی لینڈ کرکٹ نے ان کی دستیابی محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسپین کے فٹ بالر انیسٹا جاپانی فٹ بال کلب ویزل کوبے میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں. انیسٹا نے گزشتہ دنوں بارسلونا کو خیر باد کہا ہے. انگلینڈ کے فٹ بالر وین رونی امریکی فٹ بال کلب ڈی سی یونائٹیڈ سے مذاکرات کر رہے ہیں. رونی 13 سال مینچسٹر یونائٹیڈ میں رہنے کے بعد گزشتہ سال ایورٹن میں شامل ہوئے تھے. آرسنل کے نئے مینیجر اونائے ایمری کا کہنا ہے کہ نئی ذمہ داری ان کے لیے چیلنج ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ آرسنل یورپ کی قابل ذکر ٹیموں میں نظر آئے. ایمری آرسن وینگر کی جگہ آرسنل کے مینیجر بنے ہیں. برطانوی کھلاڑی ہیدر واٹسن کو جرمنی میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں ہی شکست ہو گئی. انہیں ہنگری سے تعلق رکھنے والی کوالیفائر کھلاڑی فینی اسٹولر نے 6-3 اور 6-3 سے شکست دی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. سیالکوٹ کے کشمیری محلے میں قائم احمدی برادری کے عبادت گاہ پر مشتعل ہجوم نے گزشتہ رات حملہ کیا اور اس کی عمارت کو نقصان پہنچایا ہے. اس خبر کی تفصیل ہم آپ کو سیربین میں آگے چل کر سنوائیں گے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے.
پاکستان کی قومی اسمبلی میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا بل 31ویں آئینی ترمیم سے منظور کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون سے طے شدہ ملاقات کو منسوخ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ وقت ملاقات کے لیے مناسب نہیں۔ پاکستان میں احمدی برادری کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں ایک مشتعل ہجوم نے ان کی 100 سالہ پرانی عبادت گاہ پر حملہ کر کے عمارت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اٹلی میں زیر تعلیم 19 سالہ پاکستانی طالبہ فرا بازیابی کے بعد واپس اٹلی پہنچ گئی ہیں۔ فرا نے اپنے گھر والوں پر پاکستان لے جا کر دھوکے سے اسقاط حمل کروانے کا الزام لگایا تھا۔ بین الاقوامی تفتیشکاروں نے روسی فوج کے ایک یونٹ کی نشاندہی کی ہے۔ ان کے مطابق اس یونٹ نے ملیشین ایئر لائن کے طیارے MH-17 کو گرانے کے لیے استعمال ہونے والا میزائل دیا۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازش ظفر۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے کشمیری محلے میں قائم احمدی برادری کی عبادت گاہ پر مشتعل ہجوم نے گزشتہ رات حملہ کیا اور اس کی عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس سے قبل ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن یعنی TMA نے اس عبادت گاہ کے قریب ہی واقع جماعت احمدیہ کے ایک تاریخی مکان پر غیر قانونی طور پر تعمیرات کرنے کے خلاف آپریشن کر کے عمارت کی بالائی منزل مسمار کی تھی۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں شہری انتظامیہ کے چیف افسر ظفر قریشی نے بی بی سی کو بتایا کہ احمدی برادری کے ایک مکان کا کوئی نقشہ پاس کرایا گیا لیکن اس کی خلاف ورزی کی گئی اور سرکاری جگہ پر چھت ڈال کر تیسری منزل بنا لی گئی جس کو منہدم کیا گیا ہے۔ ظفر قریشی:
دیکھیں، نوٹس دیا گیا، سیل کیا گیا، ایف آئی آر دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو اس کے بعد جو اس کا قانونی ایکشن بنتا ہے وہ ڈیمولش کا ہی ہوتا ہے، وہ پھر کیا جاتا ہے۔ اگر سرکاری جگہ پہ کوئی قبضہ کرے یا وائلیشن کرے اپنے میپ کی، تو اس کے خلاف کاروائی، تو اس کی ڈیمولیشن ہی ہوتی ہے نا۔
ٹی ایم اے نے اپنی کاروائی رات کے وقت ہی کیوں کی؟ اس سوال کے جواب میں چیف افسر ظفر قریشی کا کہنا تھا،
یہ تو آپریشن جو ہے روزوں میں گرمیوں میں کون کرتا ہے، موسم ٹھیک ہونے پہ کرنا تھا نا، روزہ کھول کے ہی کرنا تھا تاکہ پبلک کم سے کم ہو، کوئی نیچے تنگ گلیاں، کوئی کسی کو چوٹ ووٹ نہ لگے، اس لیے ہوا ہے۔ وہ تو وقت کے حوالے سے کوئی خاص نہیں، کوئی رات لیٹ نائٹ تو نہیں ہوا، یہ 7-8 بجے محل میں ہوا ہے۔
سیالکوٹ کے ضلعی پولیس افسر اسد سرفراز نے بی بی سی کو بتایا کہ احمدی برادری کے مکان پر کارروائی انتظامیہ نے کی تھی، لیکن اگر کسی اور مقام پر کوئی شکایت ہے تو اس کے بارے میں باقاعدہ درخواست دی جائے جس پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔
پی ایم اے نے غیر قانونی جو تعمیر تھی اس کے اوپر پہلے ان کو نوٹس بھی دیا تھا اور ساتھ میں ایک ایف آئی آر بھی غیر قانونی تعمیر کی دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ ٹی ایم اے نے جتنی بھی ناجائز تعمیر تھی اس کے اوپر ایکشن کیا ہے، اور ڈی سی صاحب بہتر کمنٹ کر سکیں گے اس کے اوپر کہ جی کتنی اس کے اوپر کیا کیا تعمیر کی اور کیا انہوں نے اس کو ریموو کیا ہے۔ میرے سے جن ساتھیوں نے کوئی اس نے رابطہ کیا، میں نے کہا اگر کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو آپ ضرور اپنی درخواست جمع کروائیں، اور جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر، تو اسی حساب سے ہم پروسیڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔
جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین نے بتایا کہ کشمیری محلے میں ٹاؤن میونسپل اتھارٹی نے شرپسند عناصر کے دباؤ میں آ کر حکیم حسام الدین کے مکان کی بالائی منزل کو منہدم کیا جو ان کے لیے مذہبی اہمیت کا حامل تھا۔
جب یہ انہوں نے گرانا شروع کیا تو وہ موب بھی ساتھ شامل ہو گیا، اس نے پھر یہ مکان تک نہیں رہا، وہاں قریب ہی ہماری مسجد ہے پرانی جس کا کوئی ایشو نہیں، اس مسجد کو انہوں نے گرانا شروع کر دیا موب نے، اور وہ اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو گرایا، دروازے گرائے، گنبد گرائے، مینارے گرائے، اندر ساری توڑ پھوڑ کی، اس کی عجیب و غریب حالت کر دی۔ اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو یہ ہمارا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ اکثر جگہوں پہ اسی طرح ہوتا ہے، پولیس کھڑی خاموش تماشائی بنی رہتی ہے، نہ کسی کو روکتی ہے، کھلی اجازت دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً 11-12 بجے سے لے کے صبح سحری تک انہوں نے آزادانہ طور پہ سارے حرکت کی۔
سلیم الدین نے بتایا کہ انہیں شرپسند عناصر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ سیالکوٹ میں دیگر مقامات کو بھی ایسے ہی منہدم کیا جائے گا۔
سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تھا جیلانی صاحب کا کہ کمیونٹیز کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی تحفظ اور ان کی وہ ساری ذمہ داری ہے، لیکن کوئی کسی کو کوئی ان کے اوپر جب ہمارا کوئی ایشو آتا ہے تو نہ کوئی انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، نہ پولیس کھڑی رہتی ہے، کوئی کاروائی نہیں کرتی۔
واضح رہے کہ کشمیری محلے میں حکیم حسام الدین اسٹریٹ پر اسی نام سے ان کا مکان اور دیگر دو مکانات ہیں، اور ساتھ ہی 100 سال سے زیادہ پرانی عبادت گاہ واقع ہے جسے احمدی برادری بیت المبارک کہتی ہے۔ احمدی برادری کے مطابق اس بیت المبارک پر گزشتہ شب حملہ کیا گیا تھا۔ احمدی برادری کے لیے بیت المبارک اور ان مکانات کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ انہیں جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد نے استعمال کیا تھا۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اب رخ کرتے ہیں بلوچستان کا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع لولا رائی سے تعلق رکھنے والا وہ نوجوان اب ہمیشہ کے لیے بینائی سے محروم ہو گیا ہے جس کی دونوں آنکھوں کو پسند کی شادی کی خواہش پر نکال دیا گیا تھا۔ انہیں ایک سماجی کارکن علاج کے لیے کراچی لے گیا تھا، لیکن سماجی کارکن کے مطابق آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی بینائی کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پسند کی شادی کی خواہش پر دونوں آنکھوں سے محروم کیے جانے والے لورلائی کے نوجوان عبد الباقی کو کوئٹہ کے معروف فوٹوگرافر اور سماجی کارکن جمال ترقی علاج کی غرض سے کراچی لے گئے تھے۔ جمال ترقی نے بتایا کہ کراچی کے جناح اسپتال میں عبد الباقی کا آپریشن کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کے بعد ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ اب ان کی بینائی بحال نہیں ہو سکے گی۔
کراچی کے جناح اسپتال میں ان کا علاج شروع کیا گیا، اور جرمنی سے ایک ڈاکٹر خصوصی طور پر ان کے علاج کے لیے بلایا گیا۔ 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی دونوں آنکھیں اب یہ ضائع ہو چکی ہے، اور ان کا کوئی اب امید ہی نہیں کہ دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے۔
22 سالہ عبد الباقی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے خاندان کے بعض لوگ اس کے لیے راضی نہیں تھے۔ عبد الباقی کے مطابق پسند کی شادی کے لیے اصرار پر ان کے والد اور 4 بھائیوں نے ان کی دونوں آنکھیں نکالی۔ کوئٹہ میں علاج کے دوران انہوں نے اس واقعے کے بارے میں بی بی سی کو یہ بتایا تھا۔
ہمارا ایک آنکھ نکالا ہے نا، وہ کچرے والی ڈبے میں پھینک دیا۔ ہم نے کہا، ہم نے وہ آنکھ خود دیکھ لیا جو نکل گیا نا، ایسے جو بنٹی کی طرح تھا، ہم نے خود دیکھ لیا۔ ہم نے کہا یار، دوسرے آنکھ کیوں نہیں نکالا؟ ظلم ہے، بہت ذاتی ظلم ہے، ایک کو چھوڑ وہ نہیں۔
جمال ترقی نے بتایا کہ کراچی سے عبد الباقی کو واپس کوئٹہ لایا گیا۔ کوئٹہ میں ان کا ایک اور آپریشن کرانے کے بعد انہیں واپس لورلائی بھیج دیا گیا۔ جمال ترقی نے بتایا کہ بینائی سے محرومی کے بعد اب عبد الباقی کی مدد کے لیے ایک آلہ خریدنے کی کوشش کی جائے گی جس کی قیمت $1,00,000 سے زیادہ ہے۔
ان کے لیے ایک ڈیوائس ہم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ سے، جو کہ ان کی زندگی گزارنے میں ان کی مدد کرے گا، آنے جانے میں ان کی مدد کرے گا۔
عبد الباقی کی آنکھیں نکالنے پر ان کے والد اور 2 بھائیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تینوں ملزمان لورلائی پولیس کی تحویل میں ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور آج پروگرام کی اگلی رپورٹ انڈیا سے متعلق ہے۔ انڈیا کی جنوبی ریاست تمل ناڈو میں تانبے کی اس فیکٹری کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے جس کے خلاف احتجاج کے دوران کم از کم 13 مظاہرین پولیس کی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ اس فیکٹری سے خطے کا پانی آلودہ ہو گیا ہے، جس سے مقامی لوگوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ سنیے۔
یہ فیکٹری تقریباً 2 مہینوں سے بند تھی، اور اب ریاست کے آلودگی کی روک تھام سے متعلق محکمے نے اسے دوبارہ لائسنس جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ فیکٹری کی بجلی بھی کاٹ دی گئی ہے۔ مقامی لوگ لمبے عرصے سے اس فیکٹری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، لیکن 3 مہینے پہلے اس احتجاج نے اس وقت زیادہ شدت اختیار کر لی تھی جب اسٹرلائٹ انڈسٹریز نے فیکٹری کی گنجائش بڑھانے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ اسٹرلائٹ انڈسٹریز ویدانتا گروپ کی ایک ذیلی کمپنی ہے جو برطانیہ میں رجسٹرڈ ہے، اور جس کا شمار دھاتوں کی کانکنی کرنے والی دنیا کی بڑی کمپنیوں میں کیا جاتا ہے۔ کمپنی اس الزام سے انکار کرتی ہے کہ اسٹرلائٹ کاپر آلودگی پھیلا رہی ہے۔ ویدانتا کے چیئرمین انل اگروال نے آج ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ انہیں مظاہرین کی ہلاکتوں پر بہت افسوس ہے، اور یہ کہ کمپنی تمام قوانین اور ضوابط پر عمل کر رہی ہے اور توتی کورین کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہتی ہے۔
اینڈ وی آر اسٹرکٹلی فالوئنگ واٹ کورٹ اینڈ گورنمنٹ۔
گزشتہ 3 دنوں میں مظاہروں نے تشدد کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اب تک پولیس کی فائرنگ میں مجموعی طور پر 13 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ریاست میں آن جہانی وزیر اعلیٰ جے للیتا کی پارٹی آل انڈیا انا ڈی ایم کے اقتدار میں ہے، جس کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس فائرنگ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ واقعے کی عدالتی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے وفاقی اور ریاستی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ جلیاں والا باغ کے قتل عام سے مختلف نہیں ہے، جہاں انگریزوں کی حکومت کے دوران جنرل ڈائر نے 79 لوگوں پر فائرنگ کا حکم دیا تھا۔
ایسا نہیں ہے کہ 10-12 لوگ ہلاک ہوئے ہوں، 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں فائرنگ میں۔ یہ واقعہ جلیاں والا باغ سے مختلف نہیں۔
پولیوشن بورڈ نے کہا ہے کہ فیکٹری میں کچھ ایسی سرگرمیاں چل رہی تھیں جن سے لگتا ہے کہ لائسنس دوبارہ حاصل کیے بغیر ہی فیکٹری کو دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ کوئی بھی فیکٹری لگانے کے لیے پہلے وفاقی حکومت سے منظوری حاصل کرنا ہوتی ہے اور پھر وقفے سے پولیوشن کنٹرول بورڈ لائسنس جاری کرتا ہے۔ ماحولیات کے لیے کام کرنے والے لوگوں کا الزام ہے کہ فیکٹری کو اجازت دیتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا تھا کہ ماحولیات پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ مدراس ہائی کورٹ نے فیکٹری کی توسیع پر روک لگا دی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور آج جمعرات ہے اور وقت ہے پروگرام میں آپ کی آرا شامل کرنے کا۔ جی ہاں، سنیے ہمارا ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات۔ ترتیب و پیشکش صبر رحمت۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام۔ حکومت پاکستان کی جانب سے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات یا فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں ہمارے سامعین کی آرا سے شروع کرتے ہیں۔
علی احمد شاہ، جو آج پارلیمنٹ میں بل منظور ہوا ہے فاٹا مرجر کا کے پی کے ساتھ، وہ بہت اچھا ایک اقدام ہے پارلیمنٹ کا، اور ایک پارلیمنٹ کا اپنے شہریوں کے حقوق کے لیے ایک بہت مناسب اقدام ہے، اور آج سے بہت پہلے یہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خیر دیر آئے درست آئے۔ اور یہ جو ایک جمہوری ریاست کا بنیادی ایک فرض ہے کہ اس کے اندر رہنے والے تمام شہری، ان کو بلا تفریق جنس، مذہب یا علاقے کے ان کو حقوق میسر ہوں۔
میرا نام شوزہ بسکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ فاٹا کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام پر سب سے پہلے تو فاٹا کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، جو بیچارے 70 سال سے تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ ایک آدمی جرم کرے اور پورے قبیلے کو یا پورے خاندان کو سزا ملے۔ بہت بہتر ہو گیا کہ انتخابات سے پہلے ان لوگوں کو ان کے حقوق مل گئے، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ آئینی ہیں، چاہے وہ سماجی ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے دیگر خطوں میں جو لوگ موجود ہیں اور اپنے حقوق سے محروم ہیں، ان کو بھی جلد سے جلد پاکستان ریاست جو ہے وہ حقوق فراہم کر دے۔
صبح پنجاب سے ایک سامع جو کہ اپنے صبح کے وزیر اعلیٰ سے کافی ناراض اور خفا سے دکھ رہے ہیں، درخواست کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔
چوٹی بالا، ضلع ڈیرہ غازی خان سے محمد عارف کھوسا بات کر رہا ہوں۔ شہباز شریف نے 2 ماہ پہلے دورہ کیا تھا چوٹی زرین کا۔ چوٹی زرین میں وہ آ سکتے تھے، لیکن چوٹی والا میں وہ نہیں آ سکتے۔ وہ ابھی بھی کیونکہ اس کی یہی شاید حاجت ہے کہ وہ امیروں سے دورے کرتے ہیں۔ اگر یہ چوٹی والا میں دورہ کرتے، کتنا اس کا دورہ چوٹی کہتے ہیں۔ ہم نے پنجاب کو یعنی کہ اقوام متحدہ بنا دیا۔ کون سا اقوام متحدہ بنایا اس نے؟ ہمارا نہ روڈ ہے، ہماری نہ بجلی ہے، نہ ہمارا سکول ہے۔ ایک سکول تھا ہمارا، وہ بھی ضم کر دیا گیا۔ یہی گزارش ہے کہ آپ بریانی علاقوں میں آ کر دیکھیں حالات کیا ہے پنجاب کے۔
صبح پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان سے محمد عارف کا بھیجا گیا پیغام تو سنا آپ نے۔ اب آئیے کرکٹ کی بات کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اے بی ڈیویلیئرز نے بین الاقوامی کرکٹ سے فوری ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر ہمارے پاکستان سے کرکٹ کے چاہنے والوں نے اپنے پیغامات ریکارڈ کرواتے ہوئے کیا کہا ہے، سنیے۔
میرا نام یاسر چٹا ہے۔ جو موجودہ کرکٹ ہے اس میں اے بی ڈیویلیئرز جو ہیں وہ دیکھنے والوں کے شوق کے لیے اے بی سی کا درجہ رکھتے تھے، اور کل ان کی جانب سے اچانک کہہ دینا کہ میں تھک گیا ہوں، ہمارے لیے جذباتی طور پہ بڑی تھکا دینے والی چیز لگی اور بڑی عجیب سی مایوسی ہوئی ہے۔ اتنا بہت اچھا کھیلنے والا کھلاڑی اچانک سے کیسے ایک ایسا حیران کر دینے والا اعلان کر دیتا ہے، جو کہ ہمارے لیے جس چیز کو ڈائجسٹ کرنا شاید بڑا مشکل ہوگا۔
جی، میرا نام ثناء اللہ ہے اور میرا تعلق یوب سے ہے۔ بڑا دکھ ہوا اے بی ڈیویلیئرز کے یہ اس طرح اچانک اعلان کرنے سے، کیونکہ ہم امید نہیں کرتے تھے اس طرح کہ وہ ایک دم سے اچانک اتنا وہ اعلان کر دیں گے، کیونکہ ان کو رکنا چاہیے تھا، کم از کم اگلے ورلڈ کپ تو رکتے ہیں۔
اور اب آخر میں سامعین کے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں اور پانی کے بحران پر صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان سے موصول ہونے والی شکایات سنتے ہیں.
ہمارا نام حاکم علی بکتی، ہم نصیر آباد بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. ہمارا یہی شکایت ہے کہ نصیر آباد کی اور بلوچستان کی کچی کنال نہر، نصیر آباد اور کچی کی علاقے زمینوں کو آباد کرے گا، وہ آج تک ہمارا بلوچستان کا ایک اختیار نہیں ہو رہا ہے. اگر سندھ اور پنجاب کا ہوتا تھا کب یہ تیار ہوتا تھا. ابھی بھی پانی کے لیے ہمارا بلوچستان کی نہر کتنا سال چلے گا. پاکستان کی حکومت سے اپیل ہے کہ یہ ہمارا کچی کنال کو بناؤ.
میں ڈسٹرکٹ بدین تحصیل ماتلی شہر گلاب لگاری سے ملازم لگاری بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں گلاب لگاری کے آس پاس 30-35 گاؤں میں پانی کا بحران سنگین صورت حال اختیار کر چکا ہے، کیونکہ یہاں زمین کا پانی بھی میٹھا نہیں ہے. اس کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ اس مسئلے کا نوٹس لے کر مسئلہ حل کیا جائے اور پینے کا پانی مہیا کیا جائے.
اس کے ساتھ ہی صبا رحمت کو دیجیے اجازت. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
صبا رحمت سے آپ سن رہے تھے آپ کی بات. آپ کو یہاں ایک دلچسپ خبر بتاتے چلیں کہ ایک اندازے کے مطابق انڈیا میں 3,20,00,000 گھر ایسے ہیں جو بجلی کی سہولت سے محروم ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں جنوبی پنجاب کے شہر ملتان کے قریب میلسی نامی ایک گاؤں ہے جس کی وجہ شہرت ایک لائبریری ہے. جی ہاں، مسعود جھنڈیر ریسرچ لائبریری میں 400,000 سے زیادہ کتابیں اور رسائل ہیں. ان میں 4,000 سے زائد ایسی کتابیں بھی ہیں جنہیں ہاتھ سے لکھا گیا ہے، یعنی قلمی کتابیں. تقریباً 500 برس پرانا ایک قلمی قرآن مجید بھی اس لائبریری کی زینت ہے. 150 برس پرانی اس لائبریری کے روح روام میاں غلام احمد جھنڈیر نے ہمارے ساتھی وجدان ڈار کو تفصیلات بتائیں.
ہمارے جد امجد ملک غلام محمد چوغتا سے 400 کتابیں ہمارے والد محترم میاں سردار محمد کو ملی، جو بعد میں وراثتاً ہمیں 1952 میں ان کے وصال کے بعد ملی. یہ 400 کتابیں ایک بنیاد بنی. بڑے بھائی نے شروع کیا، اس کے بعد ہمارے مجلے بھائی میاں محمود احمد تعلیم سے فارغ ہو گئے، وہ بھی اسی شوق میں شامل ہو گئے، تو میں نے بھی اسی طرح اس سفر میں ان کا ساتھ دیا.
یہ ریسرچ لائبریری ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اسکالر آ کر تحقیق کرتے ہیں، لیکن آپ نے اسے اتنے دور دراز علاقے میں قائم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اگر کسی بڑے شہر میں ہوتی تو زیادہ لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھاتے.
کسی ایک بڑے شہر میں ہوتی تو کسی دوسرے بڑے شہر سے دور ہو جاتی. اور ہمیں ایک قطعہ زمین کا آفر ہوا ملتان میں کہ یہاں لائبریری بنائیں. پھر ہم نے مشورہ کیا ماہرین تعلیم سے، ریسرچ اسکالر سے، ایجوکیشنسٹ سے. انہوں نے کہا ہے کہ یہاں ٹھیک ہے، ماحول بڑا پرسکون ہے، چاروں اطراف سڑکیں ہیں، بجلی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، تو لوگ اگر باہر ملکوں میں جا سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں وہاں، اگر ملتان میں ہوگی تو یہ اس کی کتابوں کی پلنڈرنگ شروع ہو جائے گی، افیسر لوگ مانگتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتی۔ میں نے دیکھا ہے، میں انگلینڈ کنٹری سائڈ پہ گیا ہوں، وہاں جو ڈیوکس ہیں ان کے پیلیسز ہیں، ان کے ساتھ ان کی لائبریریاں ہیں، اور ایران میں بھی رؤسا کی لائبریریاں ان کے اپنے دیہاتوں میں موجود ہیں، تو یہ رسم پہلے سے موجود ہے۔
لوگ اکثر فیکٹریاں لگاتے ہیں، بزنس کھڑا کرتے ہیں، مشہور ہونے کے لیے کوئی چینل بھی کھول لیتا ہے، تو آپ نے لائبریری بنائی؟
سیدھی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے خود نہیں کیا گیا، یہ ہم سے کرایا گیا ہے، جسے وہ کئی وزیٹرز حضرات لکھ گئے ہیں کہ یہ ہمیں لگتا ہے معمور من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کرایا ہے، یہ شغل شاہ ہے۔ اور یہ رائل ہابی ایک اوسط درجے کے ذمہ دار فیملی میں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیس تانا بخشد خدا بخشندہ۔
اگر اس ایریے میں جہاں پہ یہ لائبریری ہے، نہ تب اس علاقے میں کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، جو دور دراز سے جو طالب علم طلبا یا ریسرچر جو آتے ہیں، تو مطلب وہ کہاں ٹھہرتے ہیں؟
شروع میں جناب لوگ آتے تھے اور ہم ان کو سہولت دیتے تھے۔ جب ہماری لائبریری کی تعداد 70,000 کتابوں سے زیادہ ہوئی تو ہمیں ایجوکیشنسٹ نے کہا کہ آپ اس کو پوسٹ گریجویٹ ریسرچ لائبریری بنائیں تاکہ کوئی اس کا پبلک کریکٹر ہو، تو اس کے لیے ہم نے اس کو پوسٹ گریجویٹ ریسرچ لائبریری بنایا۔ اور اس میں یہ کسی ایک فیملی کی ہابی نہیں رہا، تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائبریری جو ہے یہ نیڈ آف دا آر ہے، کیونکہ اب کلچر ہے، ریسرچ کلچر ہے، لائبریریاں نہیں ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرہ کی ایجاد سے یہ کام بالکل مختلف ہو گیا ہے، اب 6 میگا پکسل کی استعداد یا اس سے زیادہ استعداد کا جو کیمرہ ہے اس کی میموری 3,000 صفحے تک ہے۔ تو اب پی ایچ ڈی یا ریسرچ سکالر آتے ہیں اور وہ بجائے اس کے کہ وہ اقتباسات کے وہ نقل کریں یا فوٹو کاپی لیں، وہ کیمرے سے کلک کرتے جاتے ہیں، پھر گھر جا کر اپنے انٹرنیٹ پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ اب بھی ہمارے ہاں ہاسٹل بلاک ہے، 5 کمرے ہیں، اور یہ اس طرح کی پبلک لائبریری نہیں ہے، یہ چونکہ ریسرچ لائبریری ہے، ریسرچ اور ریفرنس لائبریری نان لینڈنگ ہوتی ہے، ہم کتابیں لینڈ نہیں کرتے۔ جو ریسرچ سکالر آتا ہے وہ ہمارا کیجول ممبر بن جاتا ہے، جس کی ہم کوئی واجبات وصول نہیں کرتے۔
آپ کے خیال میں، آپ کی اس لائبریری میں سب سے مطلب جسے کہہ سکتے ہیں نا نادر خزانہ کون سی کتاب ہے؟
یہ طرح مشکل سوال ہے جناب۔ پرانی کتاب، پرنٹڈ کتاب ہماری 1669 کی ہے، انگلش کی کتاب ہے، دا ڈیکے آف پارٹی ان کرسچینٹی۔ باقی الحمدللہ ہمارے پاس 1152 قلمی قرآن شریف ہیں، کوئی قرآن مجید 400 سال سے کم قدیم نہیں ہے۔ ایک قرآن مجید جو سامنے آپ ڈسپلے پہ ہے، یہ 650 سال پرانا ہے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمہ اس شریف سے، ان کے گھر سے ہمیں ملا ہے اور یہ ان سے منسوب ہے۔ باقی قلمی کتابیں 4,050 قلمی کتابیں ہمارے لائبریری میں موجود ہیں۔ ایک قرآن مجید ہے، سب سے ایک نادر نسخہ ہے، اس میں اتنا ایلومینیٹڈ نہیں ہے، مطلع مذاہب یا نقش و نگار نہیں ہے، لیکن اس میں 22 علوم قرآن کا احاطہ ہے،
اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کافی مشکلات سے بھی آپ گزرے ہیں، اور اس کو یہاں اپنے شیلف میں رکھ کر آپ کو خوشی بھی آج تک محسوس ہوتی ہے؟ کوئی ہے؟
ہر کتاب کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے. مثلاً قرآن شریف اکٹھے کیے ہم نے, یہ جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تو وہاں سے مہاجرین لے کے آئے کیمل ٹرینز پہ, اور پھر پشاور اور کوئٹہ سے لوگ ہمیں لے کے گئے. پتہ لگا کہ ایک گھر میں قرآن شریف ہے. وہاں گئے, انہوں نے کہا جی ہماری کھلی الماری میں ہوتا تھا, کچن بھی ہمارا وہیں تھا, تو ہم نے وہ مسجد میں رکھ دیا ہے. مسجد کے پیش امام سے پتہ کیا, انہوں نے کہا جناب وہ قرآن شریف جہاں بے ادب ہو رہا تھا ہم نے قبرستان میں دفن کر دیا ہے. اب اس بندے کو ساتھ لے کے گئے ہیں اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہاں قرآن شریف لیا ہے. کافی قرآن شریف ہم نے اس طرح بھی کیے ہیں. ایک دفعہ گئے ہم ایک سریکی کی کتابیں لینے کے لیے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس چھوٹے جو اصناف ہیں سریکی کی, دوڑے, کافیاں, حسینی دوڑے, وہ ہم نے ایک اندھا کنواں ہے اس میں پھینک دیے ہیں. بڑے بھائی میاں مسعود احمد اور میں دونوں گئے, تو میں نیچے اتر گیا, کوئی کنواں تھا کوئی 7-8 فٹ گہرا تھا, تو وہاں سے ہم نے کوئی 200 کے قریب کتابیں چھوٹی بڑی نکالیں.
کیسے ڈھونڈتے ہیں, کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو, کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کہیں نایاب یا پرانی یا کوئی ایسی کتاب؟
ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ ریسرچ سکالر کن مضامین کے آتے ہیں. مثلاً سائنس مضامین کے کوئی نہیں آتے, نہ ہم نے اس پہ کتابیں اکٹھی کی ہیں. تاریخ, پولیٹیکل تھاٹ اور دینیات, پھر اردو ادب پہ زیادہ ریسرچ سکالر آتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس دکن کی کتابیں ہیں اردو کی.
ان کی حفاظت اور انہیں کیڑے مکوڑوں سے اور موسمی اثرات سے بچانے کے لیے مطلب آپ لوگ کیا اقدام؟
میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پرائیویٹ لائبریری کو قائم دائم رکھنا یہ ایک بڑا مشکل کا کام ہے. کہ نیم کے پتے ایک پرانی آ رہی ہے, فینائل رکھتے ہیں, خاص طور پر جب چھٹیاں ہوتی ہیں عاشورہ کی, عید کی, تو ان دنوں میں ہم کمرے بند کر کے فیومیگیشن چیمبر ہیں کھول دیتے ہیں, اور الماریوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. ہم اب کر رہے ہیں کہ اوپن شیلف ہیں, یہ بھی ایک سسٹم ہے, اپنے آپ سسٹم ہے, اس میں کیڑے مکوڑوں سے یا حشرات و لرب سے محفوظ رہتی ہیں.
تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے اپنی اس لائبریری کو ڈیجیٹل کرنے کے کچھ کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے, تو منصوبہ آگے ہیں آپ بھی کچھ؟
بات یہ ہے جناب, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی 10 کے قریب ویس چانسلر تشریف لا چکے ہیں, اور سب وعدہ کر کے جاتے ہیں, اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سکالر کو اسائنمنٹ دے دیں گے, ان کی PhD ہو جائے گی اور آپ کا ڈیٹا کلیکشن ہو جائے گا, لیکن وعدہ ایفا نہیں ہوتا. تو اب ہم نے انشاءاللہ پروجیکٹ بنایا ہے بیٹا, اور ہم کر رہے تھے کہ ایک اسپیشل ایک ٹیم ہائر کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ایک سال کا ہم نے ایک اپنے لیے ایک ٹارگٹ بنایا ہے, کیٹلاگنگ ہو جائے. مفروضہ ہے کہ ای بکس کے آنے کے بعد یہ جو ہارڈ کاپی کہتے ہیں کتاب جو ہے, اس کی اہمیت کم ہو جائے گی. آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی, امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے, یا کنڈل آئی ہے, یا ای بک آئی ہے, بک اسٹورز کا فلور ایریا امریکہ میں بڑھ گیا ہے, اس کا شوق بڑھتا ہے. اسی وجہ سے کتابوں کی سیل بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ جو آپ کا انٹر ایکشن ہے وہ ای بک سے نہیں ہوتا.
میاں غلام احمد جھنڈیر سے بات کی ہمارے ساتھی وجدان ڈار سے. آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا کاروبار کامیاب رہے گا اور کون سا ناکام ہوگا؟ یہ سوال کسی کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے, لیکن کینیڈا کے ریان ہومز کے لیے یہ سوال کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ریان سوشل نیٹ ورک اکاؤنٹ کو مینیج کرنے والی ویب سائٹ ہوٹ سوٹ کے بانی ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے کسی خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ آپ کو ضرورت ہے ایک خاص نسخے کی. وہ نسخہ کیا ہے یہ اگر آپ کو بھی جاننا ہے تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے، وہاں اس موضوع کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عارف شمیم اور پروڈیوسر تھے غزنفر حیدر۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزین لینن اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے۔
پاکستان کی قومی اسمبلی میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا بل 31ویں آئینی ترمیم سے منظور کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون سے اگلے ماہ کے لیے طے شدہ ملاقات کو منسوخ کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے بظاہر اپنے جوہری ٹیسٹ سائٹ کی سرنگیں تباہ کر دی ہیں اور اس اقدام کا ممکنہ مقصد علاقائی کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ پاکستان میں احمدی برادری کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں ایک مشتعل ہجوم نے ان کی 100 سالہ پرانی عبادت گاہ پر حملہ کر کے عمارت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اٹلی میں زیر تعلیم 19 سالہ پاکستانی طالبہ فرا بازیابی کے بعد واپس اٹلی پہنچ گئی ہیں۔ فرا نے اپنے گھر والوں پر پاکستان لے جا کر دھوکے سے اسقاط حمل کروانے کا الزام لگایا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔